میرا خیال ہے اس میں جو بنیادی فرق آ رہا ہے کہ امریکہ سے ایکسپیکٹیشن زیادہ ہے جو اس کے ایلائز ہیں جی سی سی اور عرب ممالک کی, اور وہ میرا خیال ہے کمپیریزن روس کا دیتے ہیں کہ روس جس طریقے سے سیریا کی مدد کر رہا ہے یا جو بھی علاقے میں رول پلے کر رہا ہے اس وقت روس, اس کے مد مقابل امریکہ شاید اتنا نہیں جانا چاہ رہا, کوئی کنفرنٹیشن نہیں بنانا چاہ رہا, وہ ہوائی کاروائی کر رہا ہے, گراؤنڈ آن دا ٹروپس آن دا گراؤنڈ نہیں بڑھانا چاہ رہا. جس طرح آپ کو پتا ہے کہ ابھی جو 250 کا اعلان ہوا ہے اس کے بعد روس نے کافی کرٹیسزم کیا ہے کہ یہ وائلیشن اگریمنٹ کی جو سیرین کا سیز فائر اگریمنٹ ہوا تھا اس کے اس میں حق میں نہیں ہے. اور جان میکین صاحب جو کہ آرم سروسز کمیٹی کے چیئرمین ہیں, انہوں وہ اس کی وہ کافی حمایت کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ امریکہ کے گراؤنڈ ٹروپس کی تعداد بڑھائے بغیر تبدیلی نہیں آ سکتی. تو اس کے درمیان اوباما ایڈمنسٹریشن اپنے آپ کو بیلنس کر رہی ہے. جو نیو امریکہ کی اسٹریٹجی ہے ابھرتی, اس میں تو یہی ہے کہ وہ ایلائز کی کیپیسٹی بڑھائیں گے, سپورٹ ان کی کیپیبلٹی بڑھائیں گے, اسپیشل فورسز کریں گے, لیکن وہ پورے طریقے سے اس میں انوالو نہیں ہونا چاہتے گراؤنڈ میں, جو کہ عراق اور افغانستان کے لیسنز پاس کے وہ حاصل کر چکے ہیں. اور اسی کے درمیان جو جی سی سی عرب ممالک ہیں وہ ہر قسم کی کاروائی کے لیے تیار ہیں, لیکن وہ چاہتے ہیں کہ یہ امریکہ کے اختیار کے انڈر ہو, امریکہ اس طرح کی کمٹمنٹ نہیں دے رہا.
ٹھیک ہے, ایسا ایک اور ظاہر جس پہ بہت زیادہ فوکس ہے فوج کے فوجی اقدامات کے علاوہ, کہ ان کے لیے جو مالی معاونت ہے اس کے تمام راستے روکے جائیں. اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس طریقے سے چیزوں کو سٹریم لائن کیا جا رہا ہے یا سکرو کیا جا رہا ہے؟
اس میں کافی میرا خیال پیش رفت ہوئی ہے, اور اسی انٹرویو میں کیری صاحب نے ان چیزوں کا حوالہ دیا ہے کہ پازیٹیو سائڈ میں جو امریکہ الائنس بنا رہا ہے, سعودی عرب جو الائنس بنا رہا ہے داعش کے خلاف کافی وسیع, انہوں نے شاید اس کا بھی ذکر کیا ہے کہ وہ جو ریجنز ہیں وہ آگے بڑھ کے, اور جس طرح آپ نے کہا کہ ریجن میں ایک تو فائنینشیل اس کا روکا جائے, دوسرا ان کی موٹیویشن ریکروٹمنٹ کو کاؤنٹر کیا جائے لوکل لیول پہ, اور اس میں پیش رفت ہو رہی ہے, اور وہ میرا خیال ریجنل الائنس جو ہیں وہ اس میں اور خاص طور پہ سعودی عرب کافی بڑھ چڑھ کر اسٹیپس لے رہے ہیں, اور اس کا ذکر جو ہے وہ کیری سے اپنے پازیٹیو سائڈ پہ کیا ہے. حالانکہ لیکن پھر اسی پرسپیکٹو میں صدر اوباما نے اٹلانٹک میگزین میں انٹرویو دیا تھا جو بڑا وائڈلی کوٹ کیا گیا تھا, جو اس کے برعکس تھا, اس میں کرٹیسزم تھا جی سی سی کنٹریز کا کافی.
صحیح, تو یہ کنٹراڈکشن کیوں ہے؟ کیونکہ ایک طرف اگر پریزیڈنٹ آپ کے خیال میں کرٹیسائز کرتے ہیں, لیکن دوسری طرف جان کیری, کیا یہ بیلنس کرنے کی کوئی کوشش ہے؟
نہیں, بالکل بیلنس کی کوشش ہے, اور میرا خیال ہے اس کے ساتھ یہ کہ صدر اوباما کا دورہ بھی ہوا اور کیری صاحب نے بھی ریجن کا دورہ کر رہے ہیں, اور وہاں سے ان کو کنٹینیوسلی ڈائلاگ ہو رہا ہے وہاں کے ریپرزینٹیٹو سے, تو ظاہری بات ہے وہ بھی اپڈیٹ ہو رہے ہیں کہ کیا کیا مزید کاروائی کی جا رہی ہے ریجن میں اور کس قسم کے سٹیپ لیے جا رہے ہیں. ظاہری بات ہے کہ جی سی سی کنٹریز اور عرب ممالک میں تشویش تو بہت زیادہ ہے, اور جو میڈیا میں اتنا نہیں آ رہا کہ جو دوسرے جو ماڈریٹ فورسز ہیں یا جو بھی فورسز شام میں اپوزیشن میں لڑ رہی ہیں ان کو ٹرین کرنا, ان کو اکوپ کرنا, اس بارے میں بھی کافی بات چیت چل رہی ہے اور چلتی رہتی ہے, تو اس وجہ سے بھی میرا خیال تضاد رہتا ہے کہ گیو اینڈ ٹیک بھی چلتا ہے اور بیلنسنگ ایکٹ بھی ہے, اور شاید پش بھی ہے کہ ان ریجنز کے کنٹریز کو ریفارم بھی کرایا جائے, چینج بھی لائی جائے, اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ رسپانسبلٹی جو ان پہ آ رہی ہے کہ آخر کار تو سب سے زیادہ خطرہ انہی کو ہے, تو انہی کو آگے بڑھ کے کاروائی کرنی پڑے گی. لیکن ان کی طرف سے پھر وہی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ کا انہیں گارنٹی دی جائے, تو وہ ہر قسم کی اس کے لیے تیار ہیں, لیکن پھر اس میں امریکہ بھی رسک مینج کر رہا ہے کہ وہ اس چیز کو ایک حد سے زیادہ نہیں بڑھانا چاہ رہا ہے, کیونکہ روس بھی انوالوڈ ہے اور وہ ایسی کوئی پوزیشن نہیں بنانا چاہتا کہ کہیں روس کے ساتھ کنفرنٹیشن یا ڈائریکٹ ایسی کوئی حالات بن جائیں.
جی, عارف انصار صاحب, چیف اینالسٹ پولیٹکس, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. چند سیکنڈ کی ایک بریک ہم لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور اسی موضوع پہ ہماری گفتگو جاری رہے گی. مشتاق احمد میر صاحب سے ہمارا رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے, تو ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. عارف انصار ہمارے ساتھ ہوں گی اور بات ہم کریں گے داعش, اس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے امریکہ کی کیا کوششیں ہیں اور اس میں مسلم ممالک, خاص طور پہ عرب ممالک, ان کا کیا کردار ہے. ایک بریک کے بعد
ہر دم رواں ہے زندگی, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعے کو نشر ہونے والا پروگرام. اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں زندگی کے مختلف شعبوں میں کامیاب پاکستانی امریکیوں سے.
لوگ زیادہ تر صادق حسین صاحب کو ایک خطاط کی حیثیت سے جانتے ہیں. انہیں یہ نہیں معلوم کہ ہندوستان میں صادق حسین صاحب کا کتنا کام ہے. انہیں یہ نہیں معلوم کہ ابوظہبی کے پاور ہاؤس میں صادق حسین صاحب کا کتنا بڑا میورل لگا ہوا ہے. انہیں یہ نہیں معلوم کہ صادق حسین صاحب کا کام آسٹریا میں کتنا ہے, یا سوئٹزرلینڈ میں کتنا ہے, یا فرانس میں کتنا ہے, یا انگلینڈ میں کتنا ہے, حتیٰ کہ کینیڈا اور امریکہ میں بھی ہماری صادق حسین فاؤنڈیشن نے ان کے کام جو ہیں وہ دریافت کیے ہیں اور پھر انہیں کیٹلاگ کیا ہے. اور یہ پہلی دفعہ ہے کہ اگر ہماری کتاب پاکستانیوں کی نظر سے گزرے گی تو وہ یہ دیکھیں گے کہ صادق حسین کا باہر کے ملکوں میں کتنا کام ہے.
آپ کو پتا ہے یہاں پریزیڈنٹ کوئی بھی رول پاس کر دے وہ جب تک کانگریس پاس نہیں کرتی وہ اپروو نہیں ہوتا. تو جو لیوریج ہے ان سینیٹرز اور کانگریس مین کے ساتھ وہ بھی آپ کہہ لیں کہ بیک گراؤنڈ میں ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ ریلیشن شپ ڈیولپ کر کے وی کین گیٹ سم تھنگ فار دی کنٹری آلسو پاکستان کے لیے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے جو اس مسلم کاؤنسل کے مقاصد میں شامل ہے.
ہر دم رواں ہے زندگی, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعے کو نشر ہونے والا پروگرام. ہمارے مہمانوں سے فیس بک پر سوال پوسٹ کرنے کے لیے ہمارا لنک ہے facebook.com/ہردم رواں ہے زندگی. پیشکش یاسمین جمیل.
پروگرام جارنگ میں آپ کا خیر مقدم, اور پروگرام کے سلسلے میں ہم بات کر رہے ہیں داعش کے خلاف امریکہ کی قیادت میں بین الاقوامی اتحاد, خاص طور پہ عرب ملکوں کا کیا اس میں کردار ہے, اور اس گروپ کی مالی امداد کے راستے روکنے کے لیے کیا کچھ کیا جا رہا ہے. عارف انصار صاحب ہمارے ساتھ ہیں, چیف اینالسٹ وتھ پولیٹیک. مشتاق احمد میر صاحب نے ہمیں جوائن کرنا تھا لیکن ہمارا رابطہ ان کے ساتھ تاحال نہیں ہو پا رہا ہے. عارف انصار صاحب, ایک یہ بتائیے گا کہ اس ٹی وی انٹرویو میں جس کا ہم ریفرنس دے رہے ہیں جان کیری سے, جب ان سے سوال کیا گیا سعودی عربیہ کے کردار سے متعلق, تو انہوں نے جہاں تک اس کا ایک سیاسی پہلو ہے اس کو تو ایلیبوریٹ کیا کہ حرمین شریفین کے محافظ ہیں سعودی عرب کے شاہ, اور ان کی بہت بڑی ذمہ داری, اور وہ اس میں ذمہ داری اپنی پوری بھی کر رہے ہیں دنیا کے اندر ایک امن لانے میں, لیکن ان کا یہ فوکس ضرور رہا کہ داعش کے لیے جو مالی امداد ہے اس میں سعودی عرب کو مزید اپنا کردار ادا کرنا چاہیے کہ وہ اس کے لیے مالی امداد کے راستے روکے جائیں. سو ہم پہلے بھی بات کرتے ہیں کہ ایک بیانیہ خاص طور پہ مسلمان ملکوں میں لانے کی ضرورت ہے جو داعش جیسے دہشت گرد گروپوں کی حوصلہ شکنی کرتا ہو, تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ سعودی عرب اس حوالے سے بہت اہم حیثیت رکھتا ہے. تو سعودی عرب کے اپنے جو سیاسی یا ملکی مفادات ہیں وہ کس حد تک اس سے میچ کرتے ہیں کہ داعش جیسا گروپ زیادہ پنپ نہ سکے؟
اس سٹیج پہ تو بالکل حکومتی لیول پہ تو ہے, بالکل ہے, لیکن پرائیویٹ لیول پہ کیا ہو رہا ہے, اور ظاہری بات ہے یہ فنڈنگ زیادہ جو ہے وہ ہوتی بھی پرائیویٹ لیول پہ ہی ہے, اور یو نو گاہے بگاہے کہیں نہ کہیں پھر بات نکل آتی ہے کہ کہیں کوئی آفیشیل بھی کہیں پھر رابطہ خطرہ آ جاتا ہے کہ کہیں ادھر تو نہیں ہو رہا, لیکن ظاہری بات ہے کہ ماضی میں زیادہ پرائیویٹ میں رہا ہے, اور یہ صرف اس ریجن میں نہیں دوسرے خطوں میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ فنڈنگ وہ کہاں سے رہی ہے. اچھا, ایک تو پرائیویٹ فنڈنگ ہے, لیکن دوسری یہ کہ جو انلیگل ایکٹیویٹیز ہیں اس میں بھی یہ گروپس بہت انوالوڈ ہوتے ہیں, اور اس میں خطرہ یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ جو انڈر ورلڈ ہے یا کرائمس والے لوگ ہیں وہ بھی تانے بانے کراس کر جاتے ہیں کہیں, جس سے ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں اب جس میں ریسنٹلی کریک ڈاؤن ہو رہا ہے کہ جو کرائم ورلڈ ہے اس کو کس طرح سے روکا جائے, کیونکہ ان کا جو ہے ٹیررسٹ ایکسٹریمزم اس کے ساتھ تانا بانا ہے اور ایک دوسرے کے سے یہ فائدہ کرتے ہیں, جس میں ابڈکشنز بھی آ جاتی ہیں اور ڈرگ سمگلنگ ہے اور بہت سی چیزیں ہیں جو بھی فائنینسنگ کی طرف چلے جاتے ہیں, اور کرپشن والا بھی ریسنٹلی اس کو لنک کیا جا رہا ہے.
صحیح, جی ہاں, تو یہ پاناما لیکس بھی اسی پس منظر میں بڑی اہمیت اختیار کر رہا ہے, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ واشنگٹن سے بھی خاصا فوکس ہے پاناما لیکس کے پس منظر میں, جو ایک طرح سے فائنانشل ریگولیشنز ہیں, پیسے کی ترسیل ہے, اس کو زیادہ شفاف بنانے کے لیے.
بالکل, کیونکہ اس میں یہی ہوتا ہے کہ پھر ظاہری بات ہے کہ ٹرانسپیرنسی جب نہیں ہوتی تو پھر خطرہ پیدا ہوتا ہے, اور کرائم اور ایکسٹریمزم کا لنک تو ہم پہلے سے اسٹڈی بھی ہو رہا ہے, اور اب اسی لیے اس پہ فوکس زیادہ لائی بھی جا رہی ہے. تو اس طریقے سے سعودی حکومت تو ظاہری بات ہے کہ وہ تو اس وقت تو وہ الائنڈ ہیں انٹرسٹ, لیکن ماضی میں جو ہوا وہ اب اس کو کس طرح سے روکا جائے اور کس حد تک اس انفلوئنس کو کم کیا جائے وہ ایک فرق سٹوری ہے. ظاہری بات ہے سعودی کے اوپر بہت بلیم ہے وہابی ایڈیالوجی سلفی, اور پھر اب جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ 911 والے جو یہاں پہ اب قصہ چل رہا ہے کہ وہ اس کو جو رپورٹ کے کچھ حصے جو پہلے کانفیڈینشیل تھے اس کو ریلیز کیا جائے اور اس میں حکومت پہ کچھ ذمہ داری آتی ہے. لیکن یہ کہ وہ ماضی کا کیا تھا اور فیوچر کا کیا ہے اور فیوچر میں اب وہ کس طرح سے رول کو چینج کیا جائے کہ وہ ماضی سے کو ریپیٹ نہ کیا جائے اور اس سے سبق حاصل کیا جائے, اور وہ ایک الگ چیلنج ہے.
آخری سوال اسی سے متعلق ہے وہ بھی کہ ایک طرف تو ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے, دوسری طرف آپ نے خود اس سے پہلے کوٹ کیا ہے حلب کا واقعہ جہاں پہ ایک اسپتال پہ فضائی حملہ ہوا, کیجویلٹیز ہوئی ہیں سویلینز کی, بچوں کی وہاں پہ اسپتال کے حملے کی, جان کیری نے بھی اس کو شرمناک عمل بحرحال قرار دیا ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس طرح کے واقعات سے بچنا کتنا ضروری ہے اگر خاص طور پہ ملیٹنٹ آرگنائزیشن کو ٹارگیٹ کرنا ہے, تو اس طرح کے واقعات سے کتنا بچنا ضروری ہے, یا دونوں طرف سے اس بات کا خیال کیسے رکھا جائے کہ وہ جو سویلین کیجویلٹیز ہیں وہ نہ ہو پائیں.
جی بس کمپلیکسٹی ہے, جی آپ جو بیٹل گراؤنڈ ہے سیریا میں ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ وہ اتنے پلیئرز انوالوڈ ہیں کہ اس میں کنفیوژن بھی ہے, اور اس میں ابھی بھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس میں یہ بات چل رہی ہے کہ آخر حملہ ہوا کس طرح, یہ کدھر سے مسل یا راکٹ مارے گئے ہسپتال میں. سبھی پارٹیز کلیم کر رہے ہیں کہ ہم نے نہیں کیا, لیکن ظاہری بات ہے کہ ہوا تو ہے, اور یہ میرا خیال ہے یہ کمپلیکسٹی کی کنفیوژن کی علامت ہے کہ اتنے پلیئر جب ادھر انوالوڈ ہیں کہ اس میں پھر اس طرح کے حادثات کا چانس بڑھتا جاتا ہے. ظاہری بات ہے کہ اگریمنٹس تو ہیں, اور روس اور امریکہ کے درمیان سب سے پہلا یہ جب اس معاملے میں انوالو ہوئے تو انہوں نے اگریمنٹ کیا ایک دوسرے کے ساتھ کہ کوئی فوجی طور پہ کہیں ایک دوسرے کے ساتھ غلطی سے کوئی ایک دوسرے کے جہاز پہ زد میں نہ آ جائیں, وہ انہوں نے پہلے پروٹوکال تیار کیے تھے. لیکن پھر ظاہری بات ہے سویلین والا معاملہ الگ ہے, اور پھر اس میں مختلف ہدایف ہیں, تو اس وجہ سے جو ہے معاملہ کمپلیکیٹ ہو جاتا ہے کہ آخر ایک تو یہ کہ اس طرح کا ہو نہ ہو, اور اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کا پھر تعین کرنا اور ذمہ داری کرنا وہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ, کیونکہ تو وار کرائمز میں آ جاتا ہے.
جی بہت شکریہ عارف انصار صاحب, چیف اینالسٹ وتھ پولیٹیک, آپ نے ہمیں جوائن کیا, ہمارے لیے آپ نے وقت نکالا, آپ کا بہت شکریہ. سامعین ایک چند سیکنڈ کی بریک, بریک کے بعد واپس آئیں گے پروگرام کے اگلے حصے میں بات کریں گے.
عمران تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر, اور کہاں
زبردست, مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے.
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے
بھائی, www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا.
پروگرام جہارنگ میں آپ کا خیر مقدم, اور پروگرام کے حصے میں ہم بات کریں گے سوات سے تعلق رکھنے والی خاتون تبسم عدنان, انسانی حقوق کی اور خاص طور پہ خواتین کے حقوق کی وہ سرگرم کارکن ہیں. بذات خود وہ ارلی ایج جو میرج ہوتی ہے وہ اس کا وکٹم تھیں, بہت جلد ان کی شادی ہوئی, لیکن 20 سال کے بعد جب ان کی شادی ذاتی طور پہ ان کو اس میں علیحدہ ہونا پڑا, اور جب انہوں نے علیحدگی کا فیصلہ کیا کیونکہ ان کے بقول جن ظلم و ستم یا جن مشکلات کا شکار وہ تھیں, تو انہوں نے ایک نئی راہ کا اختیار کیا, اور بنیادی طور پہ پیغام یہ دینا چاہا کہ خاتون جو ہے وہ اس کے لیے لازم نہیں ہے کہ وہ زندگی میں ان مصائب کے ساتھ ہی جیے, وہ اپنے پاؤں پہ بھی کھڑا ہو سکتی ہے. اس کے بعد پھر انہوں نے اس اپنی ڈسٹرکٹ کے اندر, اپنے شہر کے اندر ایک خوائندہ جرگہ کی بنیاد رکھی, جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سسٹرز کونسل, یعنی خواتین کی کونسل, جہاں پہ خواتین کی باقاعدہ سے ملاقاتیں یا اجلاس ہونے لگی ہیں, اور اس میں خواتین سے متعلق جو ایشوز ہیں, خواہ وہ آنر کلنگ کے ہوں, عزت کے نام پہ قتل ہو, ان پہ تیزاب پھینکے جانے کے واقعات ہوں, ان کا جائزہ لیا جاتا تھا. تو وہاں پہ وہ ایک بڑی جاندار آواز کے طور پہ سوات سے سامنے آئیں, اور پھر نہ صرف اس سوات میں بلکہ پوری دنیا میں ان کا اعتراف کیا گیا, اور یہاں پہ ابھی ان کو ایک تازہ ترین نیلسن مینڈیلا گریشا مائیکل انوویشن ایوارڈ 2016 اس سے نوازا گیا ہے. پاکستان کی خواتین گائے گائے اس طرح کی سرخیوں میں اور شہ سرخیوں میں رہتی ہیں, جہاں پہ ان کی انٹرنیشنل سطح پہ, بین الاقوامی سطح پہ ان کی صلاحیتوں کا اور ان کے کام کا اعتراف کیا جاتا ہے. اس ریفرنس میں ہم نے بات کی ہے گل علی اسماعیل سے, جو کہ بذات خود چیئر پرسن ہیں اویئر گرلز پروجیکٹ کی اور کامن ویلتھ ایوارڈ حاصل کر چکی ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. گل علی اسماعیل, چیئر پرسن اویئر گرلز پروجیکٹ, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے وائس آف امریکہ کے لیے وقت نکالا. آج جو بس منظر ہے وہ آپ سے پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں. تبسم عدنان ایک اور خاتون ایکٹیوسٹ ہیں, اور خوائندہ جرگہ جو وہ چلا رہی ہیں, ان کی خدمات کا اعتراف نیلسن مینڈیلا ایوارڈ ہے بنیادی طور پہ جو ان کو ملا ہے, بڑا پریسٹیجیس ایوارڈ ہے. آپ سے جاننا یہ چاہوں گا کہ بین الاقوامی فورم سے پاکستان کی خواتین کی جو خدمات ہیں ان کا اعتراف گاہے گاہے ہوتا ہے, پاکستان کی خواتین کے لیے یہ کتنے بڑے فخر کی بات ہے؟
پاکستان کی خواتین ہمیشہ سے اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کرتی آئی ہیں, اور تبسم عدنان بہت ساری مثالوں میں سے ایک مثال ہے کہ کیسے انہوں نے تشدد کے خلاف آواز اٹھائی, جو ان کے کمیونٹی کے مسائل ہیں ان کے لیے آواز اٹھائی. اور جو تبسم عدنان کا ایوارڈ ملا ہے, یہ صرف تبسم عدنان کا ایوارڈ نہیں ہے بلکہ یہ پاکستان کی ہر اس عورت کا ایوارڈ ہے جس نے اپنے حق کے لیے آواز بلند کی ہے, چاہے اس نے گھر کے اندر حق کے لیے آواز بلند کی ہے یا قومی سطح کے اوپر بلند کی ہے. اور اس سے اس بات کی طرف اشارہ بھی ہوتا ہے کہ پاکستان کے اپنے حقوق کے بارے میں آگاہی آ رہی ہیں اور اپنے حق کے بارے میں بولتی ہیں.
صحیح, یہ خواتین کے حقوق کی آگاہی, یہ خواتین کے اندر تو ظاہر ہے بہت ضروری ہے, لیکن جو دوسری فریق ہے اس کا اعتراف کرنا بھی ضروری ہے. ایوارڈ ملنا بہت اچھی بات, لیکن جو کاز ہے اس میں کس حد تک مدد مل رہی ہے خواتین کو؟
دیکھیں, اب جب ایوارڈ ملتا ہے تو یہ اس ایوارڈ اس صرف ایک خاتون کو نہیں ملتا, بلکہ وہ جس مسائل کے اوپر کام کر رہی ہوتی ہیں ان مسائل کو بھی آواز ملتی ہے. مثال کے طور پر ہمیں معلوم ہے کہ تبسم عدنان بہت عرصے سے سوات جیسے علاقے میں خواتین کی فیصلہ سازی کے اندر شمولیت میں کام کر رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ تبسم عدنان کو جو ایوارڈ ملا ہے, یہ صرف تبسم عدنان کی ریکگنیشن نہیں ہے بلکہ اس بات کی ریکگنیشن ہے کہ پاکستان کی عورتوں کو فیصلہ سازی میں حصہ ملنا چاہیے, چاہے وہ گھر کے اندر فیصلہ سازی ہو, چاہے وہ کمیونٹی کے اندر جرگے کی شکل میں فیصلہ سازی ہو رہی ہوتی ہے یا پارلیمنٹ کے اندر رہی ہوتی ہے. ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جب بھی فیصلہ سازی میں شمولیت کی بات آتی ہے, خاص کر پارلیمنٹ میں, الیکٹ پارلیمنٹ میں جانے کی بات آتی ہے یا سیاسی پارٹیوں میں, تو ہم دیکھنے کے نمائندے بہت کم ہیں. بہت کم ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ قومی سطح کے اوپر عورتیں الیکشن جیت کر, مطلب کہ الیکشن لڑ کر آئیں. اکثر وہ کوٹے کے اوپر ہی آتی ہیں, اس لیے کوٹے کی بنیاد پر ان کو آنا پڑتا ہے کہ پاکستان کے لوگوں میں ابھی تک اتنا شعور نہیں آیا کہ وہ یہ بات جان سکے کہ عورت سیاست بھی کر سکتی ہے, وہ الیکشن کے لیے کھڑی بھی ہو سکتی ہے اور ہمیں عورت کو ووٹ دینا چاہیے. تو اس لیے یہ اس سارے مسئلے کی ریکگنیشن ہے کہ عورت کی آواز ہر جگہ پر اٹھنی چاہیے
اور اس کے لیے اس کا شعور ہونا بہت ضروری ہے. پارلیمنٹ کے اندر جی, اور شعور ہونا بہت ضروری ہے. آپ اسی پہ کام بھی کر رہی ہیں, اویئرنیس آپ کا پروجیکٹ ہے, خواتین کو آپ اسکولوں میں جا کے ایجوکیٹ کرتی ہیں پولیٹیکل ایون سوشل ایشوز کے اوپر. آپ کو ریسپانس کیا مل رہا ہے, آپ کا مشاہدہ اس بارے میں کیا ہے؟
جی, ہم لوگ اویئر گرلز جو ایک تنظیم ہے, یہ نوجوان لڑکیوں کی تنظیم ہے, ہم نے 2002 میں شروع کی تھی تاکہ خیبر پختونخوا میں نوجوان لڑکیاں ہیں ان کو ایک ایسا پلیٹ فارم ملے جہاں پر وہ اپنے حق کے بارے میں جان سکے اور اپنے حق کے بارے میں آواز بلند کر سکے. جب ہم نے شروع میں کام کرنا شروع کیا تو ہمیں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. ظاہری بات ہے, نوجوان لڑکیاں جب اپنے حق کے لیے آواز بلند کرتی ہیں تو ایسا کبھی دیکھا نہیں گیا کہ نوجوان لڑکیاں آواز بلند کرے, تو ہمیں مسائل کا سامنا کرنا پڑتا تھا. اگر ہم اکثر کوئی پروگرام کرنے کے لیے جاتے تھے تو لوگ پوچھتے تھے کہ اچھا تو آپ کی تنظیم کا بڑا کون ہے, ہم کہتے ہم ہی بڑے ہیں. وہ کہتے نہیں, ہمارا مطلب ہے کہ مرد کون ہے جو اس کو لیڈ کر رہے, تو ہم کہتے نہیں, لڑکیاں بھی لیڈ کر سکتی ہیں آرگنائزیشن کو. تو لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ رویوں میں کافی حد تک تبدیلی آ گئی ہے, اب لوگ یہ بات جانتے ہیں اور مانتے ہیں کہ لڑکیاں لیڈر بن سکتی ہیں اور اپنی آواز کے لیے بلند کرتی ہیں. اور اس کے علاوہ ہم نے جو تبدیلیاں خاص کر دیکھی کہ قوانین میں کافی تبدیلیاں آئیں, جو پچھلے سالوں میں ہم کام کر رہے ہیں, سیکشل ہراسمنٹ کے خلاف قانون بنا, عورتوں کے حقوق مطلب کہ کم عمر کی شادیوں کے خلاف, زبردستیوں کی شادیوں کے خلاف قوانین بنے, اور اب تو ہم نے دیکھا کہ پنجاب میں عورتوں پر تشدد کے خلاف قانون آیا. تو تبدیلی کافی حد تک آ بھی رہی ہے, جو قانونی سطح پر ہے اور معاشرتی سطح پر بھی رویوں میں ہماری تبدیلی آ رہی ہے, ہم آگے کی طرف جا رہے ہیں, ہمارا ملک تبدیل ہو رہا ہے.
یہ معاشرتی سطح پہ تبدیلی آنا بہت ضروری ہے, اور بلا شبہ یہ بھی بڑی کامیابی ہے کہ قانونی سطح پہ کچھ گریجویل تبدیلیاں آ رہی ہیں مختلف ادوار میں. شعور کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خواتین کے خلاف امتیاز ہو یا وہ مشکلات ہوں, وہ اپنی جگہ پہ بہرحال موجود ہیں. ایسے واقعات کی تعداد بھی کم نہیں ہے جو ہم ڈیلی رپورٹ ہوتے ہیں جس پہ خواتین ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے. تو اوور آل آپ کو لگتا ہے کہ کچھ کمی آئی ہے ایسے واقعات میں جس میں خواتین؟
میں آپ کو یہاں پر تھوڑا سا سوری میں کروں کہ جو رپورٹنگ زیادہ ہو رہی ہے, جو عورتوں پر تشدد کے واقعات ہیں اس کی رپورٹنگ اب زیادہ ہوتی ہے. اگر ہم لوگ 10 سال پہلے کی رپورٹ اٹھا کے دیکھیں تو اس میں خواتین پر تشدد کے آپ کو واقعات کم نظر آئیں گے, اب آپ اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ کو زیادہ واقعات آئیں گے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پہلے عورتوں پر تشدد کم تھا اور اب زیادہ ہو گیا ہے. اس کا مطلب پہلے عورتوں پر تشدد ہوتا تھا تو عورتیں چھپ کر کے بیٹھ جاتی تھی, برداشت کرتی تھی, اس کے بات نہیں کرتی تھی. اب جب عورت کے اوپر تشدد ہوتا ہے تو بہت ساری جگہوں پر عورت بولتی ہے اور وہ آواز اٹھاتی ہے. آپ دیکھیں گے کہ جہاں جہاں پر تعلیم کی شرح زیادہ ہوگی, شعور زیادہ ہوگا, وہاں سے آپ کو زیادہ رپورٹس ملیں گے.
Exactly. نہیں بالکل بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے کہ یہ اس کی ایک وجہ ہے کہ واقعات زیادہ رپورٹ ہوتے ہیں. آخری بات اس میں پوچھنا چاہوں گا, آپ کو بھی انٹرنیشنل ایوارڈ ملا سوات میں, ہم دیکھتے ہیں کہ ملالہ بہت بڑا انٹرنیشنل ایوارڈ بشمول نوبیل پیس پرائز کے اور تبسم عدنان اور بھی خواتین ہیں, لیکن یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ بڑی بدقسمتی ہے کہ پاکستان جیسے معاشرے میں پھر خواتین کے خلاف ایک خاص طرح کا رد عمل بھی آنا شروع ہو جاتا ہے سوشل میڈیا پہ یا سوسائٹی کے بعض ایلیمنٹس کی جانب سے. ایسا کیوں ہے؟ ابھی تبسم کو یہ ایوارڈ ملا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کے لیے بھی کچھ مشکلات ہو سکتی ہیں یا ہونے جا رہی ہیں؟ آپ کو جب ریکگنیشن ملی کامن ویلتھ سے تو کیا مسائل کیا آتے ہیں, یا یہ ایوارڈ فیسیلیٹیٹ کتنا کرتے ہیں اور مسائل کتنے پیدا کرتے ہیں؟
یہ چاہیے, میں تو کہتی ہوں بہت افسوس کی بات ہے, ہونا تو یہ چاہیے کہ جو قوم کے اندر خواتین لیڈرز ہیں ان کو ہماری قوم کے لوگ پہلے ریکگنائز کریں. ہونا یہ چاہیے کہ ہماری حکومت پہلے ہمیں ایوارڈ دے کہ جی آپ اتنے مشکل حالات میں کام کریں. تبسم کی لڑکی کو تو ہماری طرف سے پہلے ایوارڈ ملنا چاہیے پاکستان کی طرف سے, پھر باقی لوگ ان کو ایوارڈ آ کر دیں. لیکن ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ایوارڈ اور ریکگنیشن ہمیشہ پہلے کی طرف سے باہر آتی ہے, تو یہ میرے خیال میں ہماری اپنی طرف سے ہمارے ملک کے اندر اور ہماری حکومتوں کو چاہیے کہ اپنے جو لوگ ہیں جو اتنے چیلنجنگ سچویشن میں حقوق کے لیے کام کر رہے ہیں ان کو سراہیں, ان کو ہم ریکگنائز کریں اپنے لیڈرز کو. لیکن ہمارے یہاں یہ ٹرینڈ بہت کم ہے کہ اگر کوئی اچھا تو ہم اس کو ریکگنائز کریں, اگر کوئی زکوٰۃ دیتا ہے, خیرات دیتا ہے, فلاح بہبود قسم کے کام کرتے ہیں تو ان کی ہم بڑی تعریف کرتے ہیں, ان کو ریکگنائز بھی کرتے ہیں. لیکن جو لوگ سوچ کی تبدیلی کے اوپر کام کرتے ہیں, جو لوگ رویوں کی تبدیلی کے اوپر کام کرتے ہیں, قوانین کی تبدیلی کے اوپر کام کرتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ریکگنیشن بہت کم آتی ہے. اور ظاہری بات ہے کہ کچھ لوگ مسائل پیدا کریں گے تو مجھے امید ہے کہ وہاں پر ہمارے جیسے لوگ بھی ہوں گے, آپ کے جیسے لوگ بھی بہت ہوں گے جو اس کو کامیابی سمجھیں گے, کیونکہ یہ صرف تبسم عدنان کا ایوارڈ نہیں ہے, یہ سارے پاکستان کا ایوارڈ ہے اور ہم سب کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے.
بہت شکریہ گل علی اسماعیل, آپ نے ہمیں جوائن کیا, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, آپ کا بہت شکریہ. اور سامعین اس سے پہلے کہ ہم اگلے سیگمنٹ پہ جائیں وہ اب آپ کو بتاتے چلیں, آر او ٹی وی پہ ہم جائیں گے, کچھ منٹ ہیں ہمارے پاس. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ سرفراز بگٹی صاحب ہوم منسٹر بلوچستان کے وہ ہمارے ساتھ ہوں اور ہم ان سے معلوم کر سکیں کہ اس وقت صوبے کے اندر پوست کی فصل تلف کرنے کے لیے جو کاروائیاں ہو رہی ہیں وہ کس حد تک کامیاب ہو رہی ہیں. اور سوال اس میں بنیادی یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہوا کہ ایک حکومت ہے, بڑی فعال حکومت ہے, اور اس کے ہوتے ہوئے بھی وہاں پہ یہ کیسی فصل جو ہے وہ کاشت کی گئی دو تحصیلوں میں, خاص طور پہ یوب کے اندر اور لورالائی کے اندر جہاں پہ بڑی مقدار میں یا زیادہ تر علاقے میں یہ کاشت کی گئی اور اب اس کو تلف کرنا پڑ رہا ہے. ہمارے ساتھ ہیں سرفراز بگٹی صاحب, ہوم منسٹر بلوچستان کے. بگٹی صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا ہے.
شکریہ جی,
مہربانی. بگٹی صاحب اس ایشو پہ چاہوں گا کہ آپ اپنی ہمیں رائے بھی دیجیے اور ہمیں بتائیں کہ یہ کیسے ممکن ہوا کہ وہاں پہ اتنی اعلانیہ طور پہ کچھ لوگوں نے, کہتے ہیں کہ بڑے باثر وہ لینڈ لارڈ ہیں یا ذمہ دار ہیں جنہوں نے یہ فصل کاشت کی ہے. اس میں ہم جانتے ہیں کہ اس میں وفاقی کردار ہوگا اس کو تلف کرنے میں یہ, لیکن صوبائی حکومت کا بھی تو کردار ہے اس کے اندر کہ یہ کاشت ہی نہ ہوتی.
دیکھیے سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ریاست سے زیادہ کوئی طاقتور نہیں ہے اور ریاست کی پیکنج میں اس طرح کا کام ہو نہیں سکتا ہے, تو لہٰذا یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی طاقتور شخص ہے. دراصل یہ بڑے دور دراز علاقے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ بلوچستان کے بڑے فار فلانگ ایریاز میں, اور بڑا چھپ کے یہ عمل ہوتا ہے, اور جب فصل کاشت ہو رہی ہوتی ہے تو ظاہر ہے حکومت کو نہیں پتہ چل رہا ہوتا ہے. جب فصل بڑھ جاتی ہے تو تب اس کی رپورٹ ہوتی ہے اور ہم اس کو تلف کرتے ہیں. جس طرح آپ نے خود فرمایا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کا رول ہوتا ہے, این ایس کا رول ہوتا ہے, اینٹی نارکوٹکس فورس کا, انڈر کمانڈ بھی فیڈرل منسٹری آف انٹیریئر کے ہوتے ہیں, لیکن ہمارے یہاں لوکل گورنمنٹ کی طرف سے ان کو جو سپورٹ چاہیے ہوتی ہے وہ ان پرووائڈ کرتے ہیں کاشت کو بھی اور اس کو تلف کرنے کے لیے بھی.
صحیح, تو ابھی کاشت تو خیر تلف ہو جائے گی, آپ بھی اس کو ہیلپ کر رہی ہیں, لیکن جو اس کے ذمہ داران ہیں ان کے خلاف کسی نوعیت کی کاروائی ہو سکتی ہے؟
جی بالکل, دیکھیں اینٹی نارکوٹک جو ایکٹ ہے ہمارا اس کے مطابق ہم کاروائیاں کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ اس وقت جیلوں میں موجود ہیں جن پر نارکوٹکس کے کیسز چل رہے ہیں.
یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ چونکہ کسان خاص طور پہ وہ لوگ اس کے اندر انوالو ہیں جن کو بہت نقصان اٹھانا پڑا ہے, اوور آل فارمرز کی وہاں پہ حالت کیا ہے اور ان کو کسی نوعیت کی کمپنسیشن ہے صوبائی یا وفاقی حکومت کی جانب سے کہ وہ اس طرف مائل نہ ہوں؟
دیکھیے ہمارے یہاں ایگریکلچر جو پالیسی ہماری وہ کنفیس کر لینا مجھے کہ اتنی اچھی نہیں ہے یا ڈیولپ کنٹریز کی طرح نہیں ہے, لیکن یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ اگر میری ایگریکلچر باقی ٹھیک نہیں ہے تو میں پوسٹ کاسٹ کرنا شروع کر دوں یا پھر میں کچھ اور کروں. تو میرا خیال ہے کہ باقی اگر دنیا میں باقی بلوچستان میں ہمارے یہاں باغات ہوتے ہیں, جب ان کی فصل ہوتی ہے, کاٹن ہوتی ہے, سبزیاں اگائی جاتی ہیں, اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ اگر غربت ہے یا ایگریکلچر پالیسی اتنی اچھی نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم پوسٹ کاسٹ کرنا شروع کر دیں.
بہت شکریہ آپ کا سرفراز بگٹی صاحب، ہوم منسٹر آف بلوچستان، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے، آپ کا بےحد شکریہ. اور سامعین، اب سے کچھ دیر بعد ہم چلیں گے اپنے ریڈیو اینڈ ٹی وی سیگمنٹ پہ، جس میں ہمارے سیٹلائٹ ویور بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، لیکن اس کاسٹ کے حوالے سے ہم آپ کو مقامی جو اسسٹنٹ کمشنر ہے عبدالسلام، ان سے وائس آف امریکہ کی بات ہوئی تھی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ لورا لائی کی دو تحصیلوں دوکی اور لونی میں باثر افراد نے یہ پوسٹ جو ہے وہ کاشت کی تھی اور اس علاقے کا جائزہ لیا گیا اور تصدیق کے بعد تحصیل دوکی میں کاروائی شروع کر دی گئی ہے اور کئی ایکڑ پہ مشتمل یہ فصل جو ہے اس کو تلف کر دیا گیا ہے، تاہم ابھی بھی کئی سو ایکڑ جو ہیں وہ باقی ہیں جن کو تلف کیا جانا ہے. یہ سیگمنٹ ہم یہاں پہ ختم کریں گے، چند سیکنڈ کی ایک بریک لیں گے ہم، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہمارے سیٹلائٹ ویور ہمارے ساتھ ہوں گے. پروگرام ہے جہاں رنگ، اور میں ہوں اسد حسن، آپ کا اور اپنے ریڈیو سامعین کا خیر مقدم اس سیگمنٹ میں جو پہلے سے ہمارے ساتھ ہیں اور ہمارے سیٹلائٹ ویور نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے. اور پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں پاناما لیکس کے پس منظر میں پاکستان کے اندر اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے اس کا ہم جائزہ لیں گے، لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ اس سے پہلے جو ہمارے سیگمنٹ تھے اس میں ہم نے جائزہ لیا ہے داعش کے خلاف امریکہ اور اس کے اتحاد میں بڑھتی ہوئی کاروائیاں. فوجی سطح پہ بتایا جا رہا ہے کہ داعش کو بہت نقصان ہوا ہے اور اب ان کی مالی معاونت کے جو تمام راستے ہیں ان کو بھی بند کرنے کے لیے متحد کوششیں جو ہیں مشترکہ کوششیں کی جا رہی ہیں. پروگرام کے اگلے سیگمنٹ میں ہم نے تبسم عدنان، سوات بیسڈ ویمن رائٹ ایکٹیوسٹ جن کو ایک بڑا ایوارڈ ملا ہے نیلسن مینڈیلا ایوارڈ، ان کی خدمات کے پس منظر میں ہم نے جائزہ لیا ہے کہ پاکستان کی خواتین کی بین الاقوامی سطح پہ جو ریکگنیشن ہے ملک کے اندر اس کاز کو کس حد تک وہ مدد کرتی ہے. تیسرا ہمارا سیگمنٹ بلوچستان کے اندر افیون کی کاشت، اس کو تلف کرنے کے لیے کئی سینکڑوں اراضی پر یہ کاشت کی گئی ہے، اس کو تلف کیا گیا ہے، اور اس پہ سرفراز بگٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ہوم منسٹر ہیں. اور ہمارا جو یہ سیگمنٹ ہے اس میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں پاکستان کے اندر پاناما لیکس کے پس منظر میں سیاسی سطح پہ حکومت پہ دباؤ بڑھانے کی حکمت عملی اپوزیشن گروپوں کی جانب سے بظاہر جاری ہے. دوسری طرف وزیر اعظم میاں نواز شریف، انہوں نے بھی عوامی جلسے جلوس جو ہیں وہ شروع کر دی ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اپوزیشن کا جو مطالبہ تھا اس کے مطابق کمیشن بنا دیا گیا ہے اور اب وہ محض سیاست کر رہے ہیں بلکہ میدان سے بھاگ رہی ہیں اور وہ ڈیسٹیبلائز کر رہے ہیں ملک اور ملک کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ پیدا کر رہی ہیں، اور انہوں نے وارن یہ کیا ہے کہ اس سے ایک پبلک بیک لیش آ سکتا ہے. ہم نے اس ایشو پہ دو جماعتیں، خاص طور پہ جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں، ان کے سینئر رہنماؤں سے بات کی ہے، معلوم کیا ہے کہ آخر ان کی اسٹریٹجی کیا ہے، پرائم منسٹر کے اس بیان پہ ان کا رد عمل کیا ہے. اور ہمارے ساتھ لائیو ہوں گے پھر صدیق الفاروق صاحب جو کہ رہنما ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے، وہ اپنا نقطہ نظر دیں گے. پہلے ہم بات کرتے ہیں قمر زماں قائرہ صاحب سے جو کہ رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، سابق وزیر اطلاعات و نشریات ہیں. کچھ دیر پہلے ہم نے یہ ان کا انٹرویو ریکارڈ کیا ہے، آئیے سنتے ہیں. قمر زماں قائرہ صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، سابق وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات اور سینئر رہنما ہیں آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے. پاناما لیکس کے اوپر ملک کے اندر آپ بہت اچھی طرح سے دیکھ رہے ہیں بلکہ آپ اس کو کم انالائز بھی کر رہے ہیں، صورتحال کافی کشیدہ ہے سیاسی سطح پہ اگر ہم اس کو دیکھیں. پرائم منسٹر صاحب نے آج یہ کہا ہے کہ اس معاملے کے اوپر جس طرح اپوزیشن بات آگے لے کے جا رہی ہے اس پہ پبلک بیک لیش آ سکتا ہے، آپ کا انالیسس کیا ہے؟ کہ واقعی عوامی سطح پہ کوئی الجھاؤ یا ٹکراؤ اس کے امکانات ہیں؟
دیکھیے، جب سے یہ پاناما پیپرز لیک ہوئے ہیں یا اس کا ایشو بنا ہے ہمارے ملک میں نہیں، پوری دنیا میں اس پہ ہنگامہ ہوا ہے، بہت سارے ممالک میں اس پہ ڈبیٹ ہو رہی ہے اور ابھی اس کی مزید افسات آنے والی ہے. اپوزیشن کی ڈیمانڈ دونوں اطراف سے صرف ایک تھی کہ پرائم منسٹر صاحب کو ایک ایسا کمیشن تشکیل دینا چاہیے اسپیشل پاورز کے ساتھ ہو. یہ والا کمیشن نہیں، یہ کمیشن اس لیے نہیں کہ جب عمران خان صاحب اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب پچھلی دفعہ الیکشن دھاندلی کے خلاف پروٹیسٹ کر رہے تھے اور اس کی انویسٹیگیشن کا کمیشن بنایا گیا، تو وہ کمیشن جس نے پاکستان کے اندر تحقیقات کرنی تھی وہ کمیشن بھی اسپیشلی کانسٹیٹیوٹ کیا گیا انڈر اسپیشل لا، اور اس کے لیے لیجسلیشن کی گئی اور اس کے ٹی او آر اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے بنائے گئے. ہم نے یہی کہا کہ جناب آپ یہ کمیشن بنائیں اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے، इसके लिए रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी क्योंकि उसमें एक से ज्यादा ममालिक शामिल है, इसमें कई सारे बैंक शामिल होंगे, इसमें कई सारी ऐसे लॉज होंगे इंटरनेशनल जो रस्ते की रुकावट होंगे, तो ये एक ग्रुप बना लें जिस पे गवर्नमेंट अड़ गई। उन्होंने कहा जी आप कमीशन बना देते हैं अपनी मर्जी का और टीओआर बना दिए कि जी बाबा आजम के वक्त से लेकर आज तक सारी तहकीकात होंगी। हमने कहा जी हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन इन तहकीकात के लिए नुकता आगाज प्राइम मिनिस्टर की अपनी जात और उनकी फैमिली होनी चाहिए। अर्ज यह है कि अब हमारा मुतालबा तो असम्बलियों के अंदर है,
सही,
हमारा मुतालबा तो मीडिया के अंदर है, हमने तो कहीं जाके पब्लिक प्रोटेस्ट पब्लिक रैली नहीं की। इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद में जो 24 तारीख को एक रैली की है वो तो यौम तासीस था,
सही,
यही था कि हम कोई प्रोटेस्ट रैली कर रहे थे। उसके जवाब में वजीर आजम पाकिस्तान ने खुद जाके जल से जुलूस शुरू कर दिए हैं,
स्वास्थ्य
रब्ता मुहिम शुरू कर दी है। भाई हम आपकी पॉपुलैरिटी को चैलेंज नहीं कर रहे,
सही,
हम आपकी असेंबली के अंदर मौजूद जो स्ट्रेंथ है उसको चैलेंज नहीं कर रहे, तो आप अगर पब्लिक रैलीज के जरिए अपने मसल दिखाने लगे हैं तो किसको? और मिड टर्म में आके आपने खुद ये शुरू किया, आपने तहरीक शुरू कर दी है, इसके मतलब है कि मुस्लिम लीग गैरत हो रही है, गैंग अप हो रही है और गुल्लू बट पॉलिटिक्स शुरू करने लगी है। और अगर मुस्लिम लीग को गुल्लू बट पॉलिटिक्स पे बहुत गुमान है तो बिस्मिल्ला आकर के देख ले, आप मुल्क में अनार्की फैलाएंगे और कहेंगे दूसरों को, एक तरफ कह रहे हैं कि जी मुल्क में तरक्याती अमल को रोक रहे हैं, तो कौन रोक रहा है?
सही,
हम तो एक मुतालबा कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में केस जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट उसकी इन्वेस्टिगेशन करे, तरक्याती काम उससे कैसे रुक गया?
सही
कहते हैं जी जमहूरी अमल को नुकसान होगा, क्यों नुकसान होगा? जमहूरी अमल को बचाने में कभी मुस्लिम लीग का कोई रोल नहीं रहा, उन्होंने हमेशा जमहूरी अमल डिस्ट्रॉय किया है। जमहूरी अमल के लिए लड़ने और मरने वाले, अपनी जानों के नजराने देने वाले क्यादतों से लेकर कारकुनों तक, वो तो पीपल्स पार्टी है, वो हम लड़ लेंगे, सिस्टम को हम कुछ नहीं होने देंगे।
जी कह रहा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जो इस मामले पे या करप्शन के खिलाफ मजबूत आवाजें पार्टी के अंदर से उठा रही हैं उसमें दो नाम बड़े सरफहरिस्त हैं, एक आपका नाम और एक एतजाज़ अहसन साहब का नाम है, और एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ी सी तकसीम आपको नज़र आएगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिसी में। पीपल्स पार्टी सिंध की पॉलिसी डिफरेंट है और पंजाब के अंदर जो पोलिटिकल लीडर्स हैं उनकी पॉलिसी मुख्तलिफ है, एक तो इसको थोड़ा वाजे कर दीजिएगा, दूसरा ये क्रिटिसिज्म के तौर पर आप इस सवाल को ले लें। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि करप्शन वो मामला वो नहीं है जिस पे पीपल्स पार्टी ज्यादा देर तक आगे जा सके। ताज़ा तरीन उसकी मिसाल अभी खुर्शीद शाह साहब का जो नाम आया है ज़कात अब वो सॉरी हज पॉलिसी के अंदर हजाज को मोबाइल देने का जो स्कैंडल सामने आया है, तो ये वो चीज़ें हैं जो लोग कहते हैं कि वो ऐसी सामने लाई जाएंगी कि पीपल्स पार्टी के बहुत सारे लोग आवाज़ उठा नहीं सकेंगे, कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे?
देखिए गुजारिश है, पहली बात तो ये कोई कंफ्यूजन नहीं है, हम तो पीपल्स पार्टी में बिल्कुल यकसुई है, जितनी जमातों के पास हमारी कमेटी जाके मिल के आई है उसमें चौधरी एतजाज़ अहसन साहब बिलाशुबा हमारे सीनियर हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारी जमात के रहनुमा हैं, प्रशासन है हमारा और उनका बड़ा क्लियर हेडेड मैन है, वो समूह थे नवीद कमर साहब और खुर्शीद शाह साहब या सईद गनी साहब, ये याद रखिए कि ये तीनों अहबाब जो चौधरी एतजाज़ साहब के साथ मुख्तलिफ जमातों से रابطे करने गए और APC के लिए लोगों को कायल किया, ये तीनों सिंध से हैं। अब अगर सिंध के लोग उनके साथ हैं और चौधरी एतजाज को बात कर रहे हैं या खुर्शीद शाह साहब जो बात कर रहे हैं उसमें सिंध का मौकफ कोई कमजोर नहीं है, मैं अगर बात कर रहा हूँ मेरी बात करने का स्टाइल शायद जरा ज्यादा लठबारी वाला होगा, मैं जरा सख्त बातें कर लेता हूँ, वो जरा जिम्मेदार अहदे पे बैठे हैं वो समझते हैं जरा सॉफ्टली बात करनी चाहिए। बट अगर पीपल्स पार्टी सारी अपोजिशन की जमातों को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करके ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करने जा रही है अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑन सिंगल पॉइंट दिस पनामा पेपर्स और इसके जो इमरजेंसी सूरत हाल है, फिर पीपल्स पार्टी के बारे में ये सवाल करने ये गुमान करना कि जिसमें डुअलिटी है ये मुनासिब नहीं है। हाँ माजी को अगर किसी तरह रिलेट करें तो बातें शायद आप कुछ बन सके, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। दूसरी गुजारिश ये आपने दूसरा सवाल का हिस्सा जो था
जी
कि हमारे लोग इसमें कुछ फंस जाएंगे, हमारे लोग इसमें कुछ नाम आ जाएगा, तो भाई हम तो ये कह रहे हैं कि जिस जिसका नाम आता है बिल्कुल माफ नहीं होना चाहिए।
सही,
आप चाहते हैं 1970 से इंतसाब करना, आप चाहते हैं 1947 से इंतसाब करना, आप चाहते हैं 2008 में हमारी हुकूमत आई थी उससे इंतसाब करना, हमें कोई एतराज नहीं।
सही,
हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि इस वक्त जो वजह नजा है वो पनामा पेपर से इमर्ज होने वाली सूरत हाल है, उसके लिए कमीशन बनाए,
بھلے اسی کمیشن کو یہ اختیار دے دے یا نیا کمیشن بنا لے باقی چیزوں کے لیے. ماضی میں کسی نے قرضے لیے, کسی نے کرپشن کی, کوئی پیسہ باہر بھیجے گیا, کسی نے قرضے رائٹ آف کرائے, بالکل ہوس ایور اٹ از بالکل معاف نہ کرے. لیکن اس کے اوپر پرائم منسٹر صاحب کی فیملی پہ سوال اٹھا ہے, اس سے آغاز کر لیں.
صاحب آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا, یہ جو موڈ جس پہ پاکستان ابھی آ گیا ہے, کیا انتظامی سطح پہ, سیاسی سطح پہ کوئی فیصلہ کن تبدیلیاں سسٹم کے اندر آنے والی ہیں؟ میرا مراد قطن کسی تھرڈ فورس کی جانب نہیں ہے, میرا مطلب یہ ہے کہ انٹرنلی پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز اپنے طور پہ ان حالات کے سلجھاؤ کی جانب کوئی بڑا قدم لے سکتے ہیں, جیسے اینٹی کرپشن کوئی لیجسلیشن ہو, یا تمام لوگ کسی گرینڈ این آر او کی طرف چلے جائیں کہ جناب ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن, سب کچھ معاف کرائیں اور آگے چلیں, کوئی ایسا موڑ آ گیا ہے یہ؟
دیکھیے میں مجھے نہیں پتا کہ یہ بات میری جماعت کو بھی کرتی ہے کہ نہیں. آپ کے سوال میں میں اپنی پرسنل رائے دے سکتا ہوں.
جی بالکل پرسنل.
اگر اگر تو کوئی کمپریہنسو میکنزم آف اکاؤنٹیبلٹی جس طرح میں نے گزارش کی ہے بنتا ہے, تو اس کے ساتھ اگر آپ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کو الاؤ کر دیتے ہیں یا اس کو اس کو ساتھ نفی کر دیتے ہیں, کلب کر دیتے ہیں, یس اٹ کین ورک. لیکن اب اسے جان اس طرح چھڑانی یا مسل دکھانا یا اسے پہلو تہی کرنا, یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. حکومتیں لڑائیاں نہیں کیا کرتی, حکومتیں اوائڈ کیا کرتی ہیں. ہمارے ملک میں یہ تاریخ واضح طور پہ ہے کہ جب بھی حکمرانوں نے اپنے آپ کو طاقتور سمجھ کے حالات سے جان چھڑانے کے لیے ماسٹر میں گئے ہیں, موومنٹ ان کے خلاف گئی ہے. میاں صاحب کو گمراہ بہت ہے کہ اس ملک کے طاقتور ادارے بھی ہو, عدلیہ ہو, باقی لوگ ہو, ہمیشہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں, لیکن یہ سپورٹ صدا نہیں رہا کرتی, چیزیں ہاتھ سے سلپ بھی ہو جاتی ہیں. اس لیے ہم ان کو مشورہ دے رہے ہیں کہ وہ عقل والا فہم والا رستہ اختیار کریں. میاں نواز شریف صاحب بڑے ایکسپیرینس آدمی ہیں, ہمیں ان کا احترام ہے, انہیں چاہیے کہ اپنے نالائق مشیروں اور وزیروں کی باتیں نہ سن لیں بلکہ اپنے ایکسپیرینس سے اور اپنے تجربے سے فائدہ سے فیصلہ کریں تو بہتر فیصلہ ہوئے گا.
بہت شکریہ قمر زمان قاہرہ صاحب, سابق وفاقی وزیر اطلاعات, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, آپ کا بہت شکریہ. اور سامعین ہمارے ساتھ ہیں جناب صدیق الفاروق صاحب, پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما ہیں, ان سے ہم ان کا نقطہ نظر لیں گے, اور ان کے بعد پھر ہم نے آپ کو انٹرویو سنوانا ہے, ریکارڈڈ انٹرویو ڈاکٹر عارف علوی صاحب کا, انہوں نے بھی جو باتیں کی ہیں وہ بھی ان کے سامنے ہم رکھ دیں گے وربلی, لیکن قمر زمان قاہرہ صاحب کا انٹرویو انہوں نے تفصیلی سنا ہے. صدیق الفاروق صاحب, قمر زمان قاہرہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس وقت اگر ٹکراؤ کی سیاست کا اگر یہ اس وقت اعتماد اگر ہے تو ذمہ دار مسلم لیگ نواز بلکہ پرائم منسٹر صاحب خود ہیں, کیونکہ انہوں نے جلسے جلوسوں میں مسلز دکھانا شروع کیے ہیں, ان کی پاپولیرٹی کو کوئی چیلنج نہیں کر رہا تھا, ان سے سیدھی سیدھی دو رسیدیں مانگی جا رہی ہیں کہ پیسے بنے کہاں سے اور ٹرانسفر کیسے ہوئے, اس کے لیے لمبی چوڑی یہ جو تفسیریں ہیں یہ کسی کام نہیں آنے والی ہیں.
شکریہ. دو باتیں ہیں بالکل. پہلی بات تو انہوں نے جو عمران خان صاحب کے یوم تاسیس کے جلسے کی کہی ہے, اسی جلسے میں انہوں نے سندھ اور اس کے بعد لاہور کے جلسے کا اعلان کیا, اور اتوار کو وہ جلسہ ہونے جا, جس کا جلسہ یہاں تک محدود نہیں ہے. اور جلسے کرنے پہ پابندی کے پاس, کیونکہ وہ کہتے ہیں عوام ہمارے ساتھ ہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ اوور ویلمنگ میجارٹی الحمدللہ ہمارے ساتھ ہے. دوسری بات ہے کہ جی وہ ہمیں یہ بتا دیں کہ پیسے پاکستان سے گئے کیسے, یہی بات ہے نا جی؟
جی جی بالکل
بالکل. ان کا مطالبہ تھا کہ ہم آپ کی کوئی بات نہیں مانتے جی, چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ کمیشن بنائیں. وزیر اعظم صاحب نے پہلی تقریر میں ریٹائرڈ جسٹسز کی کوشش کی
جی,
اور اس کے بعد انہوں نے کہا چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھ دیا. اب یہ ہمارے دوست اس وقت انتظار نہیں کرنا چاہتے, چیف جسٹس آف پاکستان آ جائیں, وزیر اعظم صاحب نے خط لکھ دیا ہے, فیصلہ اس جوڈیشل فورم پر ہو جائے تو ہمیں بھی کوئی,
لیکن یہ کہتے ہیں کہ ٹرمز آف ریفرنس پہ, ٹرمز آف ریفرنس اپوزیشن سے مل کے طے پانا تھے, جیسے کہ آپ نے الیکشن کمیشن, جو آپ نے جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا تھا الیکشن کی تحقیقات کے لیے, اسی طرز کا ایک بننا چاہیے تھا جس کے ٹرمز آف ریفرنس تمام اپوزیشن گروپوں کے ساتھ مل کے طے پاتے, تو ایسا کیوں نہیں ہو سکا ہے آپ کے خیال میں؟
جی میں آپ سے عرض کروں کہ ابھی یہ خورشید شاہ صاحب نے, میں اور وہ ایکسپریس ٹی وی کے پروگرام میں تھے, انہوں نے جو پہلے بات کی ہے وہ بڑی معقول بات ہے کہ بالکل ہم حکومت کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں. ادھر کابینہ کے اجلاس کے بعد کابینہ نے بھی یہ کہا ہے کہ ہم اپوزیشن بھی رابطہ کر لیں گے, مل کے ٹی او آر بن جائیں گی, کوئی ایسی بات نہیں ہے. तो ये बात कि क्या ये पैसा गया है, क्यों गया है, देखिए 1992 से जब प्रोटेक्शन इकोनॉमिक जो रिफॉर्म्स हैं उनकी प्रोटेक्शन का जो कानून बना है 1992 से, इसको आप ये देखें 24 साल हो गए। उस 24 साल में पाकिस्तान से जरे मुबादला का बाहर जाना, कहीं जाना, इस पे कोई पाबंदी नहीं
है। सही है।
तो जब ये पाबंदी नहीं है 24 साल इमरान खान साहब तो उस वक्त सियासत में ही नहीं थे, तो शायद गेंद बल्ला खेल रहे
नहीं, क्या ये समझा जाए? आप ये कह रहे हैं कि ये उस वक्त में पैसा ट्रांसफर हुआ है 1992 में जब ये इकोनॉमिक रिफॉर्म।
मैं बात कर रहा हूँ कि यानी से पैसा ट्रांसफर होना कोई गलत नहीं है। नवाज शरीफ साहब की फैमिली पूरे 1936 से आज 80 साल हो गए हैं वो सनअतकार और कारोबार में है, वो आजकल के कारोबारी नहीं है।
बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, उसको कोई चैलेंज भी नहीं कर रहा कि पैसा ट्रांसफर करना लीगल है या नहीं है, सिर्फ ये चैलेंज किया जा रहा है कि क्या वो लीगल तरीके से किया गया, लीगल तरीके से कमाया गया, वो दो चीजें दिखानी है। मुस्लिम लीग
वास्ते ये सवाल है, इसका किसी प्लेटफॉर्म से नवाज शरीफ साहब जवाब दे देंगे, ये मानेंगे नहीं। अच्छा कमीशन बन जाए, कमीशन के लिए खत लिख दिया गया है, तो अब कमीशन खत लिखा गया वो कमीशन बनता है, जितने किसी को इतराज है, जो सबूत है किसी के पास, जो गलत बयानी है, सारी लेके वो कमीशन के पास चला जाए और फैसला करवा दे।
सही। अब पीटीआई की जाने बातें हैं, पीटीआई ने बाकायदा सिंध के अंदर आप जानते हैं कि उनके बकौल एक अवेयरनेस मूवमेंट उन्होंने शुरू कर दी है, लाहौर के अंदर भी इतवार को उनका माल रोड के ऊपर मुजवजा प्लान है रैलीज का, वो मोबिलाइज करते हुए नजर आते हैं आपके खिलाफ पब्लिक ओपिनियन को, तो आपको लगता है कि ये पब्लिक प्रेशर आपके ऊपर डेवलप होगा और किसी न किसी सूरत आपको अपोजिशन के मुतालबात की कबूल करना पड़ेंगे?
देखिए मैं आपसे अर्ज करूं कि इमरान खान साहब प्रेशर डेवलप करने की पोजीशन में बिल्कुल नहीं, असल मामला और है। असल मामला ये है कि उनके ये जो बार बार वो गैर हकीकत पसंदाना और जिद्दी मौकफ अपना लेते हैं और जो उनके नतीजे सारे गलत निकले हैं धरने से लेकर, देखिए मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा, बाद जितने जिमनी इलेक्शन हुए हैं सब में तहरीक इंसाफ यानी इमरान खान हारे, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में उन्होंने काम स्वीप करेंगे, एक सीट उन्हें मिली है। मैं आजाद कश्मीर में भी ये काम करता रहा हूँ क्योंकि मैं पोलिटिकल आदमी हूँ, आजाद कश्मीर में उन्हें अपने इलेक्शन का पता चल जाएगा, वहां से वो भागे हुए हैं। अंदर उनकी पार्टी में बड़े इख्तलाफ लड़ाइयां हैं, उनके दो इलेक्शन कमीशन मुस्ताफी हो चुके हैं, पहला इलेक्शन कमीशन और अपना चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो रिटायर्ड थे वो मुस्ताफी हुआ, अभी दूसरा इलेक्शन कमीशन भी मुस्ताफी हो गया और इस बहाने उन्होंने वो आने जा रहे थे उनसे भी भाग गए। तो इस वक्त वो चाहते हैं कि अपने वर्करों को एंगेज रखें ताकि जो लोग उन्हें छोड़कर जा रहे हैं, जो इख्तलाफात हैं,
दुरुस्त होगी बात, इंटरनल क्राइसिस होंगे, पार्टी की नाकामी होगी, उसका पॉपुलैरिटी ग्राफ नीचे होगा, ये सारी बातें आपकी मान लेते हैं, लेकिन ये सवाल तो जेन्युइन है ना जो ये पूछा जा रहा है कि पैसे आए कहाँ से और गए कैसे, जवाब तो इसका चाहिए लोगों को।
सवाल का जवाब मैंने अर्ज किया कि ठीक है अपनी अपनी अदालतें ना लगाएं, एक बात होगी जमात इस्लामी ने आज कहा ये TORs हैं, हुकूमत ने कहा ये TORs होनी, सैयद खुर्शीद अली शाह साहब ने कहा 2 तारीख को मीटिंग हो रही है अपोजिशन पार्टी की, हम मुतफिका TORs बना के हुकूमत के साथ बैठेंगे, हुकूमत ने कहा है कि हम भी अपोजिशन के साथ मुतफिका TORs बन जाएं और उस पर फैसला करवा लें।
जी बहुत शुक्रिया जनाब सिद्दीक फारूक साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा आप हमारे साथ थे, आपका बेहद शुक्रिया। और सामिन तहरीक इंसाफ के रहनुमा डॉक्टर आरिफ अलवी साहब सीनियर रहनुमा हैं, उनसे हमने कुछ देर पहले बात की और उनसे भी यही सवाल किया है कि प्राइम मिनिस्टर साहब का ये वार्न करना कि एक पब्लिक बैकलैश आ सकता है, एक उलझाव भी हो सकता है, क्या कहते हैं आरिफ अलवी साहब, आइए सुनते हैं।
मैं समझता हूँ कि पनामा लीक के अंदर जितना एविडेंस आया है ये इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, बड़े लंबे चौड़े TORs बनने चाहिए, इसी खाते में पाकिस्तान के अंदर सारे जराइम नहीं डाले जा सकते, इस बास्केट के अंदर सिर्फ वो पनामा लीक की अगर तहकीकात कर ले तो पाकिस्तान के अंदर करप्शन के खिलाफ काम की शुरुआत पड़ जाएगी। जरूरी नहीं है कि हम ये बात इसमें तहकीक करें कि जनाब लियाकत अली खान को किसने मर्डर किया था या अयूब खान के जमाने में किसने करप्शन किया था, जो करंट इशू है इस पर फोकस फॉर्म का रहना चाहिए। एंड वेरी सिंपल ये पैसा जो बाहर गया ये इसका सोर्स क्या था, कमीशन वगैरह से नहीं थे, नंबर वन, एंड लेट द पीपल पर्सन प्रूव इट। और ये कोई पाकिस्तान का कानून अकेला नहीं है जो इसमें इस बात पर असरअंदाज होगा, सिर्फ Illicit Assets Act of 2010 says that anybody politically exposed or sincerely hai ki anybody in government, in the bureaucracy, in politics, और रिलेटिव ऑफ दोस पीपल, अगर उनके अकाउंट स्विट्जरलैंड में है तो ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ गवर्नमेंट एंड पीपल दे कैन बी ब्लॉक एंड द अकाउंट होल्डर विल हैव टू प्रूव हिज और हर ओन इनोसेंस. बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर है और 10 साल तक ये ब्लॉक कर देंगे अंटिल अ पर्सन प्रूव दैट. सो व्हाट इज रॉन्ग विद दैट? यानी मैं समझता हूँ कि बजाय इसके कि हम इनको चीजों को कोर्ट्स ऑफ लॉ की छन्नी से गुजारे, जो ऐसी बारीक छन्नी है जिसमें से कोई निकलता ही नहीं, वो बारीक छन्नी ये है या समझिए बारीक नहीं इतनी मोटी छन्नी है जिसमें से सब निकल जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर करप्शन के एतबार से किसी को आज तक सजा नहीं हुई.
ठीक है, तो डॉक्टर साहब
बड़े लोगों को हुई है, बड़े लोगों को नहीं हुई. और अगर अदालतों के फैसले आप देखेंगे तो ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान में करप्शन होता ही नहीं.
एग्जैक्टली,
वेव्स की सजाएं मिल जाएंगी, लैंड के ऊपर कब्जे की आपको हजारों केसेस लाखों केसेस मिल जाएंगे, मगर अगर करप्शन है तो करप्शन क्या आपको नहीं मिलेगा? छोटा पटवारी पकड़ा जाए कहीं तो पकड़ा जाए, वो भी रीइंस्टेट हो जाएगा.
ठीक है, लेकिन डॉक्टर
समझता ये हो कि पनामा लीक का फोकस बड़ा लिमिटेड रहे. और
लेकिन अलवी साहब, इसमें एक फिर क्रिटिसिज्म वापस तहरीके इंसाफ की जानिब भी आएगा. आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, बहुत सारे एनालिस्ट भी ये कह रहे हैं कि ये मामला या तो अखलाकी नोयत का बनाना था या सियासी. अगर आपने कानूनी बना दिया है तो उसकी मिसालें तो आपने खुद दे दी हैं कि उसके लिए तो कोई बहुत ज्यादा हल आपके सामने नहीं है, और इस तरह के कमीशन भी पहले डिलीवर नहीं कर सके हैं. तो तहरीके इंसाफ जब मुतालबे करती है, एक बाकायदा मोबिलाइज करती है लोगों को, लेकिन उसके बाद क्या उसको ये रियलाइज होता है कि उसका मुतालबा जो है वो कुछ ज्यादा पुख्ता नहीं था या वो जामे नहीं था? अब ये मुतालबा आप कर चुके हैं, कमीशन बनाया जाए, कमीशन बन गया, लेकिन अब अंदाजा ये हो रहा है कि उससे कुछ खातिर खार नतायज नहीं आएंगे.
भाई साहब, कमीशन के त्योहार होते हैं, अगर आप चीफ जस्टिस को ये कहें कि पनामा का दौरा करके आ जाओ, वो दौरा करके आ जाएंगे. टर्म्स ऑफ रेफरेंस इज द मेन इशू. अगर इसको इतना झमेला बिछाएंगे तो किसी नतीजे पर नहीं पहुंचेगा. लिहाजा मेरी बिल्कुल बात क्लियर है, कमीशन का डायरेक्ट कार भी लिमिट रखें और कमीशन के इख्तियारात ये कमीशन एक्ट 1956 में पूरे नहीं होते. तो जब हमने कमीशन बनवाया था अपने इलेक्टोरल धांधली के ऊपर, तो एक अलग ऑर्डिनेंस पास किया गया था जिसमें कमीशन को इतना अख्तियार मिला कि उसने वर्डिक्ट दिया. मैं कहता हूँ कि आपने वो कहानी तो सुनी होगी ना कि एक आदमी की बोतल से गोली जो उसमें से जिन निकल आया, सारी सी ख्वाहिशात पूरा कर पा. तो आदमी ने कहा कि यार इसको मैं अब दूर कैसे करूँ जिन को, तो बड़े बड़े लोगों ने मशवरे दिए, हर मरतबा जिन वहां से दूर नहीं हुआ. उसने फिर एक बुजुर्ग ने कहा कि इसको छन्नी लेकर दरिया में पानी बरसने के लिए भेज दो. छन्नी में पानी भर कर लाए, ना वो छन्नी में पानी भर सका और 10,000 साल से जिन गायब हो.
सही सही.
पनामा लीक्स को अगर गवर्नमेंट के टीओआर पर काम किया जाए तो वो उसी छन्नी की तरह है, इसमें से कोई नतीजा नहीं निकलेगा. और पाकिस्तान तहरीक के इंसाफ ने ना मॉरल प्रेशर हटाया, ये पाई नहीं, ये इल्जाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर कैसे रहा था हुकूमत इसमें से निकल रहा है. यानी आप ही समझते हैं कि हम मॉरल प्रेशर हटा दें, या आप ही समझते हैं हम लीगल प्रेशर हटा दें, या आप ही समझते हैं हम पार्लियामेंट्री प्रेशर हटा दें. All these wheels will have to work simultaneously.
अच्छा डॉक्टर साहब, आते हैं जरा, आप इसमें मोबिलाइज कर रहे हैं बाकी अपोजिशन पार्टियों को भी, इसमें कितनी आपको कामयाबी मिल रही है एक बात, और दूसरी तरफ बहुत सारे एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि कम से कम करप्शन वो इशू नहीं है जिस पे पीपल्स पार्टी आपका ज्यादा देर साथ दे सके. जी, ये सवाल था आरिफ अलवी साहब से. हम कुछ टेक्निकल रीजन से आपको उनकी तस्वीर या वो सामने नहीं रख सके हैं, और उनका ये कहना था कि हम किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं. सवाल के जवाब में वो ये कह रहे थे कि हम एक इशू पे चल रहे हैं, जो लोग उसमें हमारे साथ हैं हम उनको वेलकम करेंगे. एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और प्रोग्राम का आखिरी सेगमेंट वो आपके सामने रखेंगे.
ग्लोबल इश्यूज पर दो टोक बात.
मलिया साहिबा, क्या इसकी वजह इस्लामोफोबिया है? क्या यूरोप खौफजदा है?
दुनिया भर से माहिरीन की राय.
जब उनको मुहाजरीन का सामना करना पड़ा तो उन्होंने कहा हाँ हम मुहाजरीन को लेने को तैयार हैं, लेकिन मुसलमान मुहाजरीन को लेने को तैयार नहीं है.
Cooperation with countries like Pakistan, which we're already partnering with in this fight against terrorism.
पाकिस्तान का पूरे का पूरा फोकस सिर्फ ये है कि भारत पाकिस्तान को जंग में तल्लक ना कर सके.
गैर जानेदार बहस.
रेमिटेंस का वाक्य हुआ पाकिस्तान के अंदर, कहां थी अदालतें, कहां थी आजाद है कि हमारी अदालतें, क्या ये अदालतों का फैसला था?
पाकिस्तान में देखिए, एक तो कल्चर है साइलेंस का, और खास तौर पे जहां पे सेक्सुअल अब्यूज या कोई भी चीज इस मौजूद से इसका ताल्लुक.
इंडिपेंडेंस एवेन्यू वॉशिंगटन DC से मोहम्मद आतिफ के साथ.
پروگرام جہاں رنگ میں آپ کا خیر مقدم. اور پروگرام کے سلسلے میں ہم بات کریں گے پاکستان اور امریکہ دونوں ملکوں کے درمیان بزنس کے کاروبار کے کیا مواقع ہیں جو دونوں طرف کی کمیونٹی جن سے فائدہ اٹھا سکتی ہے. پہلے رپورٹ ہم دیکھیں گے پاکستانی امریکن بزنس ایسوسی ایشن, اس کے زیر اہتمام امریکہ کے دورے پہ آئے ہوئے کچھ پاکستانی یونیورسٹی سے منسلک اساتذہ ہیں, ان کا ایک گروپ ہے, اور جارج میسن یونیورسٹی کے جو اساتذہ ہیں ان کے میزبان گروپوں کو انہوں نے ایک اعزاز میں ایک اشائیہ دیا. اس میں ہمارے کورسپونڈنٹ امان اظہر موجود تھے, انہوں نے ایک رپورٹ اس میں بنائی ہے جس میں امریکن کانگریس وومن ان سے بھی ان کی بات چیت ہے. اسی بارے میں آئیے پہلے وہ رپورٹ دیکھتے ہیں.
The good personality we have among us, if I start
پاکستان کے شہر لاہور میں واقع یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی سے منسلک اساتذہ کا یہ گروپ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ایکسچینج پروگرام کے تحت امریکہ میں تھا, جس کا مقصد پاکستانی اور امریکی یونیورسٹیوں کے مابین تحقیق کے شعبے میں شراکت کو فروغ دینا ہے. عشائیے میں امریکی کانگریس اور سینٹ کے بعض ارکان اور دیگر معززین نے شرکت کی. اس موقع پر وی او اے اردو سے بات کرتے ہوئے امریکی کانگریس کی ممبر باربرا کامسٹراک کا کہنا تھا,
بابا نے یونیورسٹیوں کے ایکسچینج پروگرام کا انتظام کیا ہے تاکہ آپ یہاں نہ صرف اکٹھے ہوں بلکہ وہ طریقے بھی تلاش کریں جو ہمارے ملکوں کو متحد کر سکیں, اور یہ کہ ہم یہاں ہر ایک کے لیے کس طرح مواقع فراہم کر سکتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ ہم جس جگہ رہ رہے ہیں اس کی طاقت کا محور یہاں رہنے والے افراد کے درمیان روابط ہیں, اور ہم ثقافتوں, نسلوں اور تہذیبوں کا امتزاج ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ یہاں سب کو اکٹھا کرنا ایک اہم موقع ہے جس سے ہم ایک دوسرے کے بارے میں زیادہ بہتر طور پر جان سکتے ہیں, تاکہ ہم امریکی ہونے کے ناطے اپنے درمیان موجود مشترک سوچ اور تصور کے بارے میں مزید فہم حاصل کریں. یہ وہ چیز ہے جو ہمیں تنوع کے لحاظ سے بہت مضبوط کرتی ہے.
تقریب میں موجود دیگر مہمانوں میں ورجینیا سے ممبر سینٹ جرمی میک پائک بھی شامل تھے. اس موقع پر ان کا کہنا تھا,
شمالی ورجینیا امریکہ بھر میں آبادی کے لحاظ سے تنوع حیثیت رکھتا ہے, یہ چیز بہت اہم ہے. ہم ایک دوسرے کے ساتھ رابطوں کو فروغ دیتے ہیں. یہ چیز بھی اہمیت رکھتی ہے کہ اس پروگرام کے ذریعے یونیورسٹیاں اکٹھی ہوتی ہیں, اور اس بات کی بھی اہمیت ہے کہ ہم اکٹھے ہو کر ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور ان چیزوں کو آپس میں بانٹتے ہیں جو ہم میں مشترک ہیں. اس لیے میرا خیال ہے کہ ہمیں اسے جاری رکھنا چاہیے, اور ہمیں اپنے تعلقات کا دائرہ بیرونی دنیا تک وسیع کرنا چاہیے, اور اس طرح ہم تبدیلی لا سکتے ہیں.
ایکسچینج وزٹ کے دوران پاکستانی اساتذہ کو جارج میسن یونیورسٹی کی معاونت حاصل رہی. یونیورسٹی کے پریسیڈنٹ اینجل کیبریرا نے ایکسچینج پروگرام کے بارے میں کہا,
امریکہ کا دورہ کرنے والا پاکستان کے تعلیمی ماہرین کا یہ گروپ ہمارے نظام اور اداروں کے بارے میں آگہی حاصل کر رہا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی ان کے بارے میں معلومات مل رہی ہیں, اور یہی اس پروگرام کا حسن ہے. اس پروگرام کے ذریعے ہماری فیکلٹی کو پاکستان کے تعلیمی نظام, انہیں درپیش چیلنجز اور انہیں دستیاب مواقع سے متعلق پتہ چل رہا ہے, جس سے مستقبل میں بہت سے مواقع کی راہ ہموار ہوگی.
خود پاکستانی پروفیسرز بھی امریکی یونیورسٹی کے طرز تعلیم سے متاثر تھے.
یہ پروگرام پروفیشنل فیکلٹی ڈیولپمنٹ کے بارے میں ہے. ہم 20 پروفیسر پاکستان سے یہاں آئے ہیں, اور ہمیں امید ہے کہ ہم یہاں سے بہت کچھ سیکھ کر جا رہے ہیں جس کا تعلق درس و تدریس اور معیار تعلیم میں بہتری لانے سے ہے.
تقریب کے میزبان اور پاکستانی امریکن بزنس ایسوسی ایشن کے چیئرمین صدیق شیخ نے ایونٹ کے انعقاد کے بارے میں کہا,
آج کے ایونٹ کا یہ مقصد تھا کہ بھی ہم ہمارے جو پاکستان سے یونیورسٹی مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی کے فیکلٹی جارج میسن میں آئے ہیں, ان کو دکھانا ہے کہ بھی دیکھیں پاکستانی امریکن کتنے یہاں پر ایجوکیشن میں بھی ایڈوانس ہے, وہ کتنے کنیکٹڈ ہیں. ایکسپیرینس کے لیے ایونٹ یہ کیا کہ بھی وہ نیٹ ورکنگ کریں گے فرام پولیٹیکل سائڈ, ایجوکیشن سائڈ, بزنس سائڈ. تو ایک اچھا میسج جو ہے نا امریکہ سے لے کے جائیں گے.
عشائیے میں شامل افراد نے اتفاق کیا کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان ریسرچ سمیت دیگر شعبوں میں باہمی اشتراک روابط بڑھانے کا بہترین ذریعہ ہے. امان اظہر, اردو وی او اے, واشنگٹن.
جی اماں نظر کی یہ رپورٹ ہم اس پہ انالیسز لینا چاہ رہے تھے لیکن وقت ہمارے پاس نہیں ہے، اس پہ ہم تفصیلاً اپنے اگلے سیگمنٹس میں یا اگلے پروگراموں میں بات کریں گے. ایک رپورٹ، ڈیٹیل رپورٹ ہم نے آپ کو دکھائی ہے. آج کا پروگرام ہم یہاں پہ ختم کریں گے. اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ جنہوں نے آپ ہمارے آج کے اس پروگرام میں ہمیں جوائن کیا. عارف انصار صاحب ہمارے ساتھ تھے، مشتاق احمد میر ہمیں جوائن نہیں کر سکے، اور گل علی اسماعیل، سرفراز بگٹی صاحب، قمر زماں قائرہ، ڈاکٹر عارف الوی اور صدیق الفاروق صاحب، تمام مہمانوں کا بےحد شکریہ جنہوں نے ہمارے وقت نکالا. پروگرام یہاں پہ ختم کرتے ہیں. اسد حسن کو اور ہماری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں.